السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی، مزید 13 دہشت گرد مارے گئے، پاکستانی فوج کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
مودی حکومت کا پہلا ریل بجٹ پیش، حکومت نے تعریف کی تو حزب اختلاف نے نکتہ چینی کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: افغانستان کے مشرق میں منگل کو ایک خودکش بم حملے میں نیٹو افواج کے کم از کم 4 اہلکاروں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ادھر منگل کو ایک صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اشرف غنی کی برتری کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے. اور اسرائیل کی غزہ میں ممکنہ زمینی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں. جاپان میں ایک طاقتور سمندری طوفان آیا ہے، اور میکسیکو میں ایک طاقتور زلزلے میں تقریباً 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں صدارتی انتخابات کے دوسرے دور کے نتائج کے اعلان کے بعد صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے یک طرفہ طور پر اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہے. افغانستان میں پیدا ہونے والے اس سیاسی بحران کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، اور منگل کو ایک صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اشرف غنی کی برتری کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا دعویٰ کر دیا. کابل میں منگل کو اپنے ہزاروں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم انتخابات کے اس مرحلے میں جیت گئے ہیں. افغانستان کے خود مختار الیکشن کمیشن نے پیر کو ابتدائی نتائج کا اعلان کیا تھا، جن کے مطابق اشرف غنی 56% سے زائد ووٹ لے کر عبداللہ عبداللہ سے آگے ہیں. ابتدائی نتائج کے مطابق عبداللہ عبداللہ کو صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں 43% ووٹ ملے. عبداللہ عبداللہ کے حامیوں نے نتائج کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ گنتی میں جعلی ووٹوں کو خارج نہیں کیا گیا. تاہم عبداللہ عبداللہ نے متوازی حکومت بنانے کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا جیسا کہ پہلے ان سے توقع کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم خانہ جنگی یا بحران نہیں چاہتے، بلکہ استحکام اور قومی یکجہتی چاہتے ہیں. عبداللہ عبداللہ نے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ابتدائی نتائج کا اعلان اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک تمام پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کی تصدیق نہ ہو جائے. صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں عبداللہ عبداللہ کو لگ بھگ 45%، جبکہ اشرف غنی کو 33% ووٹ ملے تھے. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے متنبہ کیا کہ غیر قانونی طریقے سے اقتدار کی کسی بھی کوشش سے افغانستان امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی اور سیکیورٹی اعانت سے محروم ہو سکتا ہے. منگل کو کابل میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں افغانستان میں مظاہروں کی خبریں ملی ہیں، اور ایک متوازی حکومت کی سامنے آنے والی آراء پر انہیں تشویش ہے. طالبان کی دھمکیوں کے باوجود صدارتی انتخابات کے دوران بڑی تعداد میں افغانوں کی جانب سے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کو ملک میں پرامن انتقالی اقتدار کے لیے اہم قرار دیا جا رہا تھا. ادھر افغانستان کے مشرق میں منگل کو ایک خودکش بم حملے میں نیٹو افواج کے کم از کم 4 اہلکاروں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے. مشرقی صوبے پروان میں پولیس کے مطابق حملے میں 10 افغان شہری جبکہ 2 افغان پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم ایجنسی ایف ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر بے گھر ہونے والے تقریباً 8 لاکھ افراد کو رجسٹر کیا جا چکا ہے. تاہم حکام نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ بعض جگہوں پر دوہرے اندراج کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی سامنے آنے والی نئی تعداد پر عہدیدار عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک سے زائد مرتبہ اندراج کیا گیا ہو. فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک نقل مکانی کرنے والے 8 لاکھ سے زائد افراد کا اندراج کیا گیا ہے. تاہم وفاقی وزیر اور نقل مکانی کرنے والے افراد کے معاملات کے نگران عبد القادر بلوچ کا کہنا ہے کہ 1998 میں شمالی وزیرستان کی آبادی 4 لاکھ تھی، اور اب ممکن نہیں کہ ان سالوں میں یہ 2 گنا زیادہ ہو گئی ہو. منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
تو یہی ہے کہ ڈپلیکیشن ہو رہا ہے، ٹرپلیکیشن ہو رہا ہے، تین گنا یہ کر رہے ہیں، تو یہ وہ پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کے لیے آج بھی 3 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کے اوپر سر جوڑا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہم ان میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، راشن ہر ایک کو دینا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس فیسلٹی اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔
بے گھر افراد کے اندراج کے لیے خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں بھی سینٹر قائم کیا گیا تھا، جہاں پیر کو بدنظمی کے بعد یہ عمل معطل کر دیا گیا، لیکن منگل کو دوبارہ یہاں رجسٹریشن شروع ہوئی۔ متاثرین اندراج اور راشن کی تقسیم میں بدنظمی کی شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور اس دوران مختلف اوقات میں انتظامی اہلکاروں سے تلخ کلامی اور پولیس کے ساتھ ہاتھاپائی کی خبریں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت ان بے گھر افراد کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی مدد کے لیے نہ تو وسائل کی کمی ہے اور نہ ہی راشن کی، اور ضرورت پڑنے پر مزید وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے۔
5 ارب نہیں، 10 ارب، 10 نہیں 20 ارب، 20 سے 30 ارب روپے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ دے گی، گورنمنٹ دے رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ریسٹرکشن ہم لوگوں نے نہیں لگایا ہوا ہے پیسے کے اوپر۔ یہاں پر صبح شام چوتھی مرتبہ میں یہاں پر آ رہا ہوں، آرمی کے جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحبان ہیں، کرنل صاحبان ہیں، کمشنر صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ہر ایک کو میں کہتا ہوں کہ جتنا چاہیے ریسورس، دیٹس ناٹ اے پرابلم، لو، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، پیسوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے۔
گزشتہ ماہ کے وسط میں شمالی وزیرستان میں فوج نے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی۔ اس کارروائی سے قبل ہی مقامی قبائلیوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ بے گھر ہونے والے افراد خیبر پختونخوا کے مختلف بندوبستی علاقوں میں مقیم ہیں، جبکہ کئی ہزار افراد سرحد عبور کر کے افغان صوبے میں بھی منتقل ہوئے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی پارلیمنٹ میں نئی منتخب حکومت کی جانب سے ریلوے کا پہلا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میزانیہ میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
ریلوے وزیر سدانند گوڑا نے نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کا سال 2014 اور 2015 کے لیے پہلا ریل بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ 149,176 کروڑ روپے والے اس بجٹ میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، ان کے ذریعے محکمہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور پرائیویٹ گھریلو سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مالی مشکلات سے دوچار ریلوے میں فنڈ کی فراہمی کی غرض سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ ریلوے وزیر نے ابھی حال ہی میں مسافر کرائے میں 14.2% کا اضافہ کیا تھا، لہذا کرائے میں مزید اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بجٹ میں پہلی بلٹ ٹرین کی تجویز رکھی جو کہ احمد آباد سے ممبئی تک چلے گی۔ انہوں نے ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک کی بھی تجویز رکھی ہے، جس کے تحت تمام میٹرو شہروں اور اقتصادی مراکز کو مربوط کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 9 سیکٹروں پر ٹرینوں کی رفتار میں 160 سے 200 کلومیٹر تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے 58 نئی ٹرینیں چلانے کا بھی اعلان کیا ہے، جن میں ایک ٹرین وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقہ انتخاب بنارس اور دہلی کے درمیان بھی چلائی جائے گی۔ ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر سیکورٹی میں اضافے کی غرض سے 4,000 خاتون سی آر پی ایف کانسٹیبل بھرتی کی جائیں گی، کل 17,000 جوان بھرتی کیے جائیں گے۔ وائی فائی انٹرنیٹ کنیکشن اب مزید ٹرینوں میں دستیاب ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء کو بہتر بنانے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اب انٹرنیٹ سے ہی جنرل اور پلیٹ فارم ٹکٹ بھی حاصل کیے جا سکیں گے۔ اس بجٹ پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بجٹ میں شفافیت اور مسافروں کے تحفظ پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے ریلوے کو ترقی کا انجن قرار دیتے ہوئے کہا،
اس بار کا ریلوے بجٹ اس بات کو سدھ کرے گا کہ دیش کے وکاس میں ریلوے ایک اہم بھومکا نبھاتا ہے۔ آزادی کے بعد اگر ریلوے پر ہم نے بل دیا ہوتا تو آج وکاس کی نئی اونچائیوں کو پانے میں ریلوے سہایک ہوتا۔ دیر آئے درست آئے، ہم نے 2014 سے وکاس کی اس گتی کو، وکاس کی اس اونچائی کو آرمبھ کیا ہے۔
اپوزیشن نے بجٹ پر شدید نکتہ چینی کی۔ کانگریس لیڈر منیش تیواری نے کہا،
یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ریل بجٹ نہیں پر ریلوے کی نجی کرن کرنے کی کوئی یوجنا ہے، اور 14% کرائے بڑھانے کے بعد اگر پورے بجٹ میں ریل منتری صرف نجی کرن اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے رہیں तो ये सवाल उत्पन्न होता है कि जो किराए बढ़ाए गए हैं, जो आम आदमी पर भार डाला गया है, उसकी किस तरह से उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि रेल बजट में कांग्रेस इकतदार वाली रियासतों को नजरअंदाज किया गया है। साबिक रेलवे वजरा लालू यादव, ममता बनर्जी और मल्लिक अर्जुन खड़गे ने बजट पर सख्त नुक्ताचीनी की। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल को, जयललिता ने तमिलनाडु को और लालू यादव ने बिहार को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इसराइल ने मंगल को गजा की पट्टी में फजाई हमले किए हैं और अब वो मुमकिना जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है ताकि फलस्तीनी इलाकों से रॉकेट हमलों को रोका जा सके। मजीद तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिकार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट में। नीलोफर मुगल की जबानी।
मंगल के रोज गजा सरहद के नजदीक टैंक देखे गए। फौज के तर्जुमान का कहना है कि मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के लिए फौजों में इजाफा किया जा रहा है। फौज का कहना है कि उसने मंगल के रोज़ गजा में घरों और रॉकेट दागने के मकामात समेत 50 जगहों पर फिजाई और बहरी हमले किए हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल का कहना है कि जनूबी इसराइल में मंगल की सुबह 8 रॉकेट गिराए गए और अस्करीत पसंदों ने पीर के रोज़ इसराइल पर 80 रॉकेट फायर किए। इसराइली दिफाई फोर्सेस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर कहते हैं,
Indeed, over the last few hours, the Israel has witnessed a...
वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद घंटों में इसराइल पर बेतहाशा रॉकेट फायर किए गए जो हमास ने गजा की पट्टी से फायर किए। हम फिलहाल जरूरी एहतियात से काम ले रहे हैं और साथ ही किसी मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। हम अपने तमाम दिफाई तरीक़ेकार को इस्तेमाल में ला रहे हैं ताकि इसराइल की रियासत के शहरियों का तहफ़ुज़ किया जा सके। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों पर ज़ोर दिया है कि एतदाल पसंदी से काम लें, जिससे उन्होंने दोनों फरीकों के माबैन एक ख़तरनाक वक्त करार दिया है। इसराइली अखबार हारिट्स में मंगल के रोज़ एक मजमून में सदर बराक ओबामा ने कहा है कि दोनों अतराफ को मासूम लोगों के तहफ़ के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इंतकामी कार्रवाई और सज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में ये इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए मुमकिन है कि अमन हासिल किया जाए और इसे इसराइल में सिक्योरिटी का वाहिद रास्ता करार दिया। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान जेन साकी ने पीर के रोज़ कहा कि वज़ीरे खारजा जॉन कैरी ने हालिया दिनों में दोनों अतराफ के लीडरों से बातचीत की है और कशीदगी और तशद्दुद को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जेन साकी के अल्फाज हैं,
Anytime there are rocket attacks into Israel, we certainly condemn those and we would do so in this case as well.
जब भी इसराइल पर रॉकेट हमले होते हैं, हम यकीनन उनकी मजम्मत करते हैं और हम इस मामले में भी ऐसा ही करेंगे और वहाँ तशद्दुद और बढ़ती हुई कशीदगी की कोई जगह नहीं जो हम वहाँ देख रहे हैं। हम नहीं समझते कि ये एक पुरअमन माशरे के लिए फ़ायदा मंद है। 3 इसराइली और 1 फ़लस्तीनी नौजवान का अगवा और कत्ल की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास दोनों ने इन इकदामात की मजम्मत की है और ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का अज़्म किया है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
और अमरीका के सदर बराक ओबामा ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों पर जोर दिया है कि वो एतदाल और तहम्मुल से काम लें और उनके बकौल दोनों फरीकों के लिए ये ख़तरनाक लम्हा है। इसराइली अखबार बार्ट्स में मंगल को शाया होने वाले एक मजमून में सदर ओबामा ने कहा कि दोनों फरीक मासूम लोगों की हिफाजत करें और इंतकाम और बदले की राय अख्तियार न करें। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल में सलामती का वाहिद रास्ता अमनी है और उनके बकौल वो अब भी यकीन रखते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के लिए अमन का हुसूल मुमकिन है। जापान के जनूबी जज़ायर ओकिनावा को दहाइयों के सबसे ज़्यादा ताकतवर तूफान का सामना है और इस बिना पर मकामी आबादी को तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों से बचने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा गया है। नेवगोरी नामी समुद्री तूफान के दर्जे में मंगल को अलसुब थोड़ी कमी हुई, लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि अब भी तूफान से 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हुकाम ने हज़ारों अफराद को ओकिनावा से मुंतकिल होने को कहा है। इन इलाकों में हज़ारों अफराद तूफान के बाइस बिजली की बंदिश का भी शिकार हैं। عہدیداروں کے بقول تاحال کسی بھی طرح کے بڑے نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. اوکیناوا میں واقع ایک امریکی فضائی اڈے سے چند جہازوں اور عہدیداروں کو منتقل کر دیا گیا, جبکہ حکام نے لوگوں کو گھروں سے باہر جانے سے منع کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ یہ طوفان ہلاکت خیز بھی ہو سکتا ہے. ماہرین موسمیات کے مطابق اوکیناوا سے یہ طوفان کیوشو جزیرے کی طرف بڑھے گا, جہاں دو جوہری تنصیبات بھی واقع ہیں. ان دونوں کو طوفان آنے سے قبل ہی بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد نیوگوری نامی یہ طوفان جاپان کے مرکزی جزیرے مونشو کی طرف بڑھے گا, لیکن پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس سے قبل ہی طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی. مونشو جزیرے پر ٹوکیو اور اوساکا سمیت کئی بڑے شہر آباد ہیں. ایک طاقتور زلزلہ بحر الکاہل کے ساحل پر جنوبی میکسیکو اور وسطی امریکہ میں آیا ہے, جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد گھر, ہسپتال اور گرجا گھر تباہ ہو گئے ہیں. امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا ہے کہ 6.9 شدت کے زلزلے کا مرکز میکسیکو کے علاقے پوٹو موڈیرو کے 8 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا, جو گوئٹے مالا سرحد کے نزدیک ہے. اس زلزلے کے شدید جھٹکے گوئٹے مالا اور میکسیکو کی چیاپاس اور ٹاباسکو ریاستوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں. یوکرینی حکومت نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں سے اس وقت تک فائر بندی پر بات چیت نہیں ہوگی جب تک باغی مکمل طور پر ہتھیار نہیں پھینک دیتے. منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیر دفاع ویلری ہیلیتے نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کیف کی فوجیں علیحدگی پسندوں کے خلاف تحریک پکڑ رہی ہیں, جنہوں نے پچھلے 3 ماہ سے بغاوت شروع کر رکھی ہے اور جس میں 400 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. علیحدگی پسند فورسز سلویانسک شہر میں پسپائی کے بعد پیر کے روز اپنے آپ کو دونیتسک شہر میں مقید کیے ہوئے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے فوجی چوکیاں قائم کر رہے ہیں. یوکرینی فوجوں نے سلویانس کو ہفتے کے روز باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا تھا. ایسے میں جب یوکرینی فورسز سلویانس سے جنوب میں دونیتسک طرف بڑھ رہی ہیں, دونوں شہروں کو ملانے والے 3 پلوں کو دھماکے سے اڑا کر تباہ کر دیا گیا. یہ واضح نہیں ہے کہ باغیوں نے یوکرینی فوجی کاروائیوں کو سست کرنے کے لیے یہ دھماکے کیے ہیں یا حکومتی فوجوں نے ان پلوں کو نشانہ بنایا ہے تاکہ باغیوں کے لیے ہتھیاروں اور دوسری اشیاء کی فراہمی کو روکا جائے. یوکرینی دفاع کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ دونیتسک اور باغیوں کے مزید زیر قبضہ دوسرے قریبی شہر لوہانس کو مکمل حصار میں لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں. علیحدگی پسندوں نے دونوں شہروں کی کیف حکومت سے آزادی کا اعلان کیا ہے اور اپنی عوامی جمہوریہ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے انتباہ کیا ہے کہ افغانستان میں زبردستی اقتدار پر قبضہ جمانے کی کوشش کے نتیجے میں افغانستان کے لیے اقتصادی اور سیکیورٹی کی امریکی امداد فوری طور پر منقطع کی جا سکتی ہے. افغانستان میں دوبارہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان سے پیدا ہونے والے بحران پر امریکی وزیر خارجہ تبصرہ کر رہے تھے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ میں. سعدیہ اسد کی زبانی.
وزیر خارجہ کیری کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں احتجاج کی خبروں اور ایک متوازی حکومت بنانے کے اعلانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے انتخابی اداروں سے توقع کرتا ہے کہ وہ بے ضابطگیوں کے تمام الزامات کا پوری طرح اور غور سے جائزہ لے گا. مسٹر کیری نے خبردار کیا کہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کے نتیجے میں افغانستان کو امریکہ اور عالمی برادری کی جانب سے مالی اور سیکیورٹی معاونت میں کٹوتی کی صورت میں قیمت ادا کرنا ہوگی. پیر کے روز افغان عہدیداروں نے 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کیا, جس میں عالمی بینک کے سابق ماہر معاشیات اشرف غنی کو اپنے حریف امیدوار سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ کے مقابلے میں نمایاں برتری حاصل ہے. ملک کے خود مختار الیکشن کمیشن نے انتباہ کیا ہے کہ 24 جولائی کو سامنے آنے والے حتمی نتائج اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. مسٹر عبداللہ اور ان کی مہم چلانے والوں نے الزام لگایا ہے کہ باکسز میں صنعتی انداز سے ووٹ بھرے گئے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جینیفر ساکی نے پیر کے روز کہا ہے کہ دھاندلی کے یہ الزامات سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور ان کی پوری طرح چھان بین ہونی چاہیے. انہوں نے ملک کے انتخابی کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور خود مختار الیکٹورل کمپلینٹس کمیشن کے ساتھ مل کر 7,000 سے زیادہ مشتبہ بیلٹ باکسز اور تقریباً 30 لاکھ ووٹوں پر اٹھائے گئے سوالات کے حوالے سے کام کرے.
Our focus is on encouraging a full and thorough review of all reasonable allegations of irregularities.
ہماری توجہ دھاندلیوں کے تمام معقول الزامات اور ان کی مکمل اور بھرپور تفتیش پر مرکوز ہے. ہمارے خیال میں ملک کے عوام کا انتخابی عمل پر بھرپور اعتماد یقینی بنانا بے حد ضروری ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے اور بھی کئی اقدامات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے مشتبہ بیلٹ باکسز کے اضافی آڈٹ کے لیے کہا ہے اور ضروری قرار دیا ہے کہ آئی ای سی، آئی سی سی اور اقوام متحدہ مل کر اضافی آڈٹ کا کام انجام دیں۔ جین ساکی نے فریقین پر زور دیا کہ وہ ان آڈٹس میں تعاون کریں اور کسی بھی اشتعال انگیز بیان اور اقدام سے باز رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن توقع کرتا ہے کہ آڈٹ کا یہ عمل مقررہ وقت پر انجام پا جائے گا تاکہ 2 اگست کو ہونے والی صدارتی تقریب اپنے مقررہ وقت پر ہو جائے، اور فریقین پر زور دیا کہ ملک کے اندر اور باہر صدارتی عمل معتبر اور قابل بھروسہ بنانے میں تعاون کریں اور یہ کہ مل کر قومی وحدت تک پہنچنے پر کام کیا جائے۔ عبداللہ عبداللہ نے صدر حامد کرزئی، ان کے صوبائی گورنروں اور سیکیورٹی کے عہدیداروں پر الزام عائد کیا کہ وہ انتخابی عمل میں ہونے والی دھاندلی کا حصہ تھے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے نظیف شہرانی انڈیانا یونیورسٹی میں نیئر ایسٹرن لینگویج اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کے درمیان کیلو کال ہو سکتا ہے کہ مسٹر کرزئی کے اقتدار میں رہنے کا سبب بن جائے۔
If these two groups do not agree and do not resolve their disagreements over the outcome of the elections,
اگر یہ دونوں گروپ متفق نہ ہوئے اور انتخابی عمل پر اپنے اختلافات کو حل نہ کیا تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا اور شاید تشدد بھی ملک میں پھوٹ پڑے، اور اس صورت میں مسٹر کرزئی ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے اقتدار اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ مسٹر شہرانی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دونوں امیدواروں کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر یہ آڈٹ ہی نتائج کو قابل قبول بنا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عبداللہ عبداللہ کی جانب سے متوازی حکومت بنانے کی دھمکی شمال اور جنوب، عبداللہ کے تاجک حامیوں اور اشرف غنی کی پشتون کمیونٹی کے درمیان علیحدگی پسندی کی تحریک کا نقطۂ آغاز بن سکتی ہے جو بقول ان کے ایک المیہ ہوگا، ایک ایسے ملک کے لیے جو پہلے ہی 36 برسوں سے جنگ سے نبرد آزما ہے۔ مسٹر شہرانی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی واضح برتری حاصل نہ کر پائے اور آخر کار دونوں کو مل کر حکومت بنانا پڑے، کوئی ایسا معاہدہ جس سے ایک ساتھ مل کر ملک کی سلامتی، اتحاد اور امن کو قائم رکھنے میں مدد مل سکے اور تشدد سے بچا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خطے کے لیے ایک دھچکا ہوگا اور عالمی برادری کی قربانیوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امکان ہے کہ امریکہ اور چین کے اعلی عہدیدار اس ہفتے امریکہ چین اسٹریٹیجک اور اکنامک ڈائیلاگ کے 6ویں دور میں توجہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے نکات پر مرکوز رکھیں گے، لیکن جیسا کہ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی وکٹوریا میکی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس میٹنگ کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی خاص تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی وزیر خارجہ بدھ کے روز بیجنگ میں شروع ہونے والی سالانہ بات چیت کے لیے ایک امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جس میں اعلی امریکی اقتصادی اور سفارتی عہدیدار شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرنے والے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ وفد 2 طرفہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے مسائل پر کھلے بندوں اختلاف سے گریز کرے گا۔ چینگ لی بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں چائنا سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اس ہفتے ایسا رویہ رکھیں گے کہ اس برس بعد میں ایشیا بحر الکاہل میں اقتصادی تعاون کی تنظیم اے پیک کے اجلاس کے لیے صدر اوباما کے بیجنگ کے ممکنہ دورے سے پہلے بہتر فضا قائم کی جائے۔ ایک اور اہم اجلاس نومبر میں ہوگا، اے پیک کا اجلاس، اور صدر اوباما چین کا دورہ کریں گے۔ اس عرصے میں یہ سرکاری دورہ ہوگا، چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط روابط اور مشترکہ مفادات پر زور دینے کے لیے اہم ہوگا، بجائے اس کے کہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے جو بے حد پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ پریشان کن سمت چین کے ساحل سے پرے کی ہو سکتی ہے، جہاں اس اقتصادی طور پر مضبوط ملک پر جارحیت اور اپنی بحری حدود میں توسیع کی کوشش کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ لی کہتے ہیں یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس پر دونوں ممالک کے لیڈروں کو توجہ دینا ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر حصے اور مشرقی بحیرہ چین پر چین کے دعووں کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ ویتنام، فلپینز اور جاپان ان دعووں سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی بحری حدود میں مداخلت ہے۔ توقع ہے کہ امریکہ چین کی سائبر جاسوسی سمیت متعدد اقتصادی اور سیکیورٹی کے معاملات اٹھائے گا۔ بونی گلیزر واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے توجہ باہمی تعاون پر رہے گی.
On the strategic side, there are issues that I think are positive that the US and China will talk about.
ایسے معاملات ہیں جو میرے خیال میں مثبت ہیں اور امریکہ اور چین ان کے بارے میں بات کریں گے, جن میں ایران کے معاملے پر تعاون میں تسلسل, افغانستان میں پیدا ہوتا ہوا تعاون اور بلا شبہ دونوں کی مشترکہ خواہش کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جائے. تاہم میرے خیال میں کسی بڑی پیش رفت کی غالباً توقع نہیں ہے. پیر کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے بات چیت کے ایجنڈے کے اہم نکات بتانے سے گریز کیا. ایک ترجمان خاتون نے نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ بدھ اور جمعرات کو ہونے والے اجلاسوں کی خبروں پر نظر رکھیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. بات ہو رہی تھی پاکستانی فلم انڈسٹری اور سن 2014 میں ریلیز ہونے والی فلموں کی.
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
ماہ میر,
میرا آپ کا دیوانہ ہے, آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے.
فہد مصطفیٰ, ایمان اور سنم سعید جیسی سٹار کاسٹ کے ساتھ بنائی گئی فلم ماہ میر کو ڈائریکٹ کیا ہے انجم شہزاد اور سرمد سہبائی نے. فلم بایوگرافیکل ڈرامہ ہے جو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کی زندگی پر بنائی گئی ہے. نامعلوم افراد,
غلطی ہماری ہے, بغیر پلاننگ کے چلے گئے, ویسے بچت ہو گئی. ہاں,
سوشل کامیڈی تھریلر نامعلوم افراد کو ڈائریکٹ کیا ہے نبیل قریشی نے, جو کہانی ہے تین افراد کی بہتر زندگی کی تلاش میں کی جانے والی جدوجہد اور اس میں حائل رکاوٹوں کی. 021.
What are we looking at?
Corporate dirt list.
Please don't tell me it's another young bloodstone sacrifice. It's
bigger. 021 ایسی فلم ہے جس کی ریلیز کے سب بےتابی سے منتظر ہیں. افغانستان میں 30 سال تک جنگ لڑنے کے بعد ایک شخص ایوب کھوسو اپنے پاکستانی ساتھی شان کے ساتھ مل کر پاکستان اور افغانستان کو مزید جنگ اور خطرات سے بچانا چاہتے ہیں, اور وہ بھی 21 گھنٹوں کے اندر. فلم میں شان, آمنہ شیخ, شمول عباسی جیسے سٹارز شامل ہیں. پرائس آف آنر. سید نور کی فلم پرائس آف آنر کی کہانی غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل کے گرد گھومتی ہے. فلم کی کاسٹ کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے. فلم کی زیادہ تر شوٹنگ رحیم یار خان میں کی گئی ہے. سایہ خدائے ذوالجلال,
یہ 18 کروڑ زندہ لاشوں کا پاکستان ہے میرے قائد.
جوانوں, کبھی کبھی کچھ قومیں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اسی طرح آج ہمارا دشمن بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے.
وار کی کامیابی کے بعد سایہ خدائے ذوالجلال دوسری فلم ہے جو انٹر سروس پبلک ریلیشنز اور ایئر فورس کی معاونت سے بنائی جائے گی. میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم کی کہانی سن 65 کے ہیروز کی کہانی ہے. فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں شان, ریشم اور ارباز خان. سلطنت.
اس کے انداز بتاتے ہیں کہ قانون کو ڈومینیٹ سے کرنا چاہتا ہے.
سلطنت ایکشن تھریلر ہے جس کی کاسٹ میں پاکستانی اور بھارتی ٹیلی ویژن کے بہت سے سٹارز شامل ہیں. فلم کی شوٹنگ دبئی, تھائی لینڈ اور مصر میں کی گئی ہے. فلم انڈر ورلڈ کے گرد گھومتی ہے. اس کے علاوہ سن 2014 میں ریلیز ہونے والی قابل ذکر فلموں میں شامل ہیں تین بہادر, جو پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فلم ہوگی. بھارتی فلم ساز مہیش بھٹ کی فلم ارتھ کا ریمیک ارتھ 2 پاکستانی اداکار شان بنا رہے ہیں, جبکہ بلال لاشاری کی جانب سے مولا جٹ کا ریمیک اور وار کا سیکوئل وار 2 بھی زیر تکمیل ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ, پتا ہے urduvoa.com. سادیا اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی گئی ہے اور کم از کم 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب جاری ہے، اور منگل کو پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق فضائی کارروائی میں مزید 13 دہشت گرد مارے گئے۔ مسلح فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دہگان میں کی گئی فضائی کارروائی میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل تھے۔ بیان کے مطابق تازہ کارروائی میں دہشت گردوں کے 7 ٹھکانے بھی تباہ ہوئے۔ 15 جون کو آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد اب تک فوج کے مطابق غیر ملکی دہشت گردوں سمیت لگ بھگ 400 جنگجو مارے جا چکے ہیں، جبکہ ان کے متعدد ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ دہشت گردوں کے مضبوط گڑھ کہلائے جانے والے اس علاقے میں ابتدا میں صرف فضائیہ اور توپ خانے کی مدد سے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن گزشتہ ہفتے میران شاہ میں زمینی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فوج کے مطابق اب تک کی زمینی کارروائی کے دوران نہ صرف دہشت گردوں کی بم بنانے کی متعدد فیکٹریوں کا سراغ لگا کر ان کا صفایا کیا گیا، بلکہ خودکش بمباروں کو تربیت فراہم کرنے کے مراکز کا بھی پتہ لگا کر ان کو صاف کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو شمالی وزیرستان کا دورہ کر کے میران شاہ میں فوجیوں سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ دہشت گردوں کا ملک بھر میں پیچھا کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں دوسرے افراد کے ساتھ چند صحافی بھی بے گھر ہوئے ہیں اور وہ اپنے خاندانوں کے ہمراہ شمالی وزیرستان سے ترک مکانی کر رہے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی سے بے دخل اور متاثر ہونے والوں میں صحافی اور ان کے خاندان والے بھی شامل ہیں۔ گو کہ اس قبائلی علاقے سے کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا، مگر گزشتہ ایک دہائی کے دوران علاقے کی حساس نوعیت کے پیش نظر نہ صرف ملکی ذرائع ابلاغ بلکہ بین الاقوامی اداروں نے بھی یہاں سے خبروں کے حصول کے لیے کچھ صحافیوں کو اپنا نمائندہ مقرر کر رکھا تھا۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی حاجی محمد فضیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیگر قبائلیوں کی طرح سخت حالات میں نقل مکانی کی ہے اور انہیں بھی دیگر قبائلیوں کی طرح اندراج اور دیگر مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔
یہ مختلف علاقوں میں رہتے، بعض تو بنو میں رہتے ہیں اور بعض پشاور رہے ہیں، اور میں خود بھی اپنے بچے گرمی کی وجہ سے ادھر سوات لے گئے ہیں، اور میں رپورٹنگ کے لیے بنو میں کام کرتا ہوں۔ تقریباً 7-8 دن وہاں میں نے گزار دیے۔ ہم بھی اس طرح جو ہے لائن پر کھڑے ہوتے تھے، ہمیں کوئی نہیں ملا کوئی کسی سے فائدہ۔
ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان سے لگ بھگ 32 صحافی اور ان کے خاندان نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پہنچے ہیں۔ حاجی وزیر کا کہنا تھا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے نقل مکانی کر کے آنے والے صحافیوں سے ملاقات کی اور فی صحافی 50,000 روپے امداد کا چیک بھی دیا ہے، لیکن ان کے بقول دیگر نجی و سرکاری اداروں نے بھی اس قسم کے اعلانات کیے تھے، لیکن تاحال اس بارے میں کوئی عملی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا۔ جنوب ایشیا میں ذرائع ابلاغ کی ایک نمائندہ تنظیم سیپما کے علاقائی سیکٹری جنرل فرزانہ علی کہتی ہے کہ نقل مکانی کر کے آنے والے صحافی مشکلات کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔
مختلف ادارے جیسے کہ ساپما بھی ہے اور مختلف آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے، انہیں اس وقت اٹھنا چاہیے اور انہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور کچھ ان کی فیملیز کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل اپنی ڈیوٹیاں بھی نبھا رہے ہیں اور پھر بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور جا کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے فیملیز کے لیے شیلٹر کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صحافتی تنظیموں کو اپنے ان ساتھیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر عملی طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کا شمار دنیا میں صحافیوں کے لیے مشکل ترین سمجھنے والے ملکوں میں ہوتا ہے، اور شمالی وزیرستان کے پہلے سے مشکل حالات میں اپنے پیشورانہ ذمہ داریاں نبھانے والے یہ صحافی اب نقل مکانی کی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایک تازہ ترین سروے کے مطابق تقریباً 1,45,000 شامی مہاجر خاندانوں کی کفالت خواتین کے ذمہ ہے۔ یہ سروے اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے کیا ہے اور اس میں مصر، لبنان اور اردن کی مہاجر خواتین کو شامل کیا گیا ہے جو غربت، خوف اور مایوسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اس سروے کے مطابق ہر 4 شامی خواتین میں سے ایک خاتون جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئی ہیں اپنے خاوند کے بغیر جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ایسے حالات میں خاوند کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تاہم شامی خواتین کے لیے جو ایک روایتی اور قدامت پسند معاشرے سے آئی ہیں اور جس معاشرے میں مرد کے بغیر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تنہا جلاوطنی کی زندگی گزارنا اور زیادہ مشکل ہے۔ عالمی ادارہ برائے پناہ گزین کی ترجمان میلیسا فلیمنگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ خواتین نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہیں اور پریشان ہیں کہ وہ پردیس میں اپنے خاوند کے بغیر اپنے گھر والوں کی کفالت کیسے کریں گی۔
Their biggest anxiety was about money, resources. They also felt very isolated.
سب سے بڑی پریشانی پیسوں اور وسائل کی ہے۔ یہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی ہیں اور گھر سے باہر نکلنے سے گھبراتی ہیں۔ یہ غیر مردوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کی ترجمان میلیسا فلیمنگ کے۔ یو این ایچ سی آر کی یہ رپورٹ 135 خواتین کی ذاتی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ شام کی زیادہ تر پناہ گزین خواتین کیمپوں کی بجائے مختلف قصبوں اور شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ انہوں نے گراج یا پھر چھوٹے سے کمرے کو کرائے پر لیا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1/4 پناہ گزین خواتین کے لیے روزگار حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اور ان کو استحصال، جنسی زیادتی اور دیگر خطرات کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ وہ ہر ماہ 1,00,000 نئے شامی پناہ گزینوں کو رجسٹر کر رہا ہے، اور اگر یہ رجحان اسی طرح جاری رہا تو ادارے کے مطابق شامی پناہ گزینوں کی تعداد اس سال کے آخر تک 28,00,000 سے تجاوز کر کے 36,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آفات سے ہونے والی تباہی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے آئندہ ہفتے ایک نئے عالمی معاہدے کے لیے جنیوا میں ایک اجلاس منعقد ہوگا جس میں حکومتی نمائندے، مقامی عہدیدار، نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے اور سول سوسائٹی کے سینکڑوں نمائندے شرکت کریں گے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں آئندہ مارچ سینڈائی، جاپان میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے موضوع پر ہونے والی تیسری عالمی کانفرنس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ رپورٹ کی تفصیلات صفیہ کاظم سے۔
یہ نیا معاہدہ موجودہ ہیوگو فریم ورک آف ایکشن کی جگہ لے گا جسے 2005 میں بحر ہند میں آنے والی سونامی کے بعد اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے منظور کیا تھا، جس میں تقریباً 25,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق گزشتہ 20 برس میں قدرتی آفات اور خطرات سے 4 بلین لوگ متاثر ہوئے ہیں، 13,00,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور تقریباً $2 ٹریلین کا مالی نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پروگرام کی سربراہ مارگریٹا والسٹون کہتی ہیں کہ ہیوگو معاہدے کی واحد بڑی کامیابی پیشگی وارننگ سسٹم جیسی حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے سبب ہوئی ہے، تاہم وہ کہتی ہیں کہ اب وہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔
It's very clear that a new updated agreement is required just because of the economic losses.
کہہ رہی تھی یہ بالکل واضح ہے کہ اقتصادی نقصانات، آبادی کا دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہونا اور دنیا بھر میں دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ایک نیا اور جدید معاہدہ ضروری ہو گیا ہے، اور اقتصادی نقصانات کے سبب پرائیویٹ سیکٹر کی اس پر بہت زیادہ توجہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق قدرتی آفات سے جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ گزشتہ 10 برس کے دوران ہر سال 100 بلین سے بھی زیادہ رہے ہیں۔ تھائی لینڈ ان متعدد ملکوں میں سے ایک ہے جسے قدرتی آفت کے بعد تعمیر نو کے کاموں پر بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے سفیر برائے تھائی لینڈ اور پریپریٹری کمیٹی کے شریک چیئرمین تھونگ رات کڈی کا کہنا ہے کہ فیکٹریوں کی تعمیر نو اور دوسری اہم عمارات کی تعمیرات کے لیے جنہیں 2011 کے بڑے سیلابوں کے دوران بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا یا تباہ ہو گئی تھیں، $50 بلین خرچ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کا 90% حصہ پرائیویٹ سیکٹر برداشت کرے گا۔
The private sector has to see this not as a cost but as an investment for their own interest.
انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسے لاگت کی حیثیت سے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے مفاد میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ آئندہ کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں سرمایہ کاری کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ تھائی سفیر کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم یعنی نگرانی کے نظام کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور عورتوں، بچوں اور معذوروں جیسے گروپس پر جنہیں قدرتی آفات سے نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے خصوصی توجہ دی جانا چاہیے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونیسیف کی خیر سگالی کی نوجوان سفیر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں امتیازی رویوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ جنیوا میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
صرف یہ کہہ دینا کہ ہینا گوڈیفا، جو کینیڈا میں ایتھوپین والدین کے ہاں پیدا ہوئیں، ایک غیر معمولی خاتون ہیں تو ان کی کامیابیوں کی فہرست کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔
Honestly, being a UNICEF goodwill ambassador has been one of the greatest joys of my short 16 years of living.
سچی بات یہ ہے کہ یونیسیف کے لیے خیر سگالی کا سفیر ہونا میری 16 سالہ مختصر زندگی کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک ہے۔ ہینا گوڈیفا کو جنوری 2013 میں 15 برس کی عمر میں متعین کیا گیا۔ اس وقت سے گوڈیفا ایتھوپیا اور زیری سہارا افریقہ کے دیگر ملکوں کا دورہ کر کے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا کام دنیا بھر کی ان لاکھوں لڑکیوں کی آواز بننا ہے جن کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے۔ گوڈیفا کی بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کا آغاز 7 برس کی عمر میں ہوا۔ دہی ایتھوپیا میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے دوران انہوں نے ایک دوست بنائی، اور وطن واپس آ کر بھی وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتی تھی، لیکن انہیں ایک موقع پر پتہ چلا کہ ان کی دوست کے پاس پینسل اور کاغذ نہیں ہیں۔ انہوں نے پینسل ماؤنٹین پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت اسکول میں استعمال کے لیے 5 لاکھ آئٹم تقسیم کیے گئے۔
So things beyond pencils like other basic school supplies as well as textbooks for second generation universities.
ان اشیاء میں پینسل کے علاوہ اسکول میں استعمال کے لیے بنیادی ساز و سامان تھا۔ ان میں دوسری نسل کی یونیورسٹیوں کے لیے ٹیکسٹ بکس بھی تھیں۔ ایتھوپیا میں تعمیر کی جانے والی نئی یونیورسٹیوں کے لیے بھی اشیاء تھیں۔ ان میں معذور طالب علموں کے لیے ویل چیئرز بھی تھیں۔ گوڈیفا کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خیر سگالی کی سفیر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس سلسلے میں ایتھوپیا کے ساتھ ان کے موروثی تعلق نے ان کو وہاں کے حالات سمجھنے میں بڑی مدد دی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں سیاسی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے منگل کے روز صدارتی انتخابات میں کامیابی کا اعلان کیا، باوجود کہ اس سے پہلے نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ مخالف امیدوار اشرف غنی سے لاکھوں ووٹوں سے پیچھے ہیں۔ کابل میں اپنے ہزاروں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے پیر کو جاری ہونے والے ابتدائی نتائج کو مسترد کر دیا، جنہیں بتایا گیا ہے کہ اشرف غنی 13% کے ساتھ برتری پر ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ بغیر کسی شک کے فاتح ہیں، اور زور دے کر کہا کہ وہ دھاندلی والی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کے ایک ساتھی امیدوار حاجی محمد محقق نے دھمکی دی کہ اگر عہدیدار 14 جون کے دوسرے دور کے انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات پر شکایات کو دور نہیں کرتے تو ایک متوازی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے متنبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے اقتدار کی کسی بھی کوشش سے افغانستان امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی اور سیکیورٹی اعانت سے محروم ہو سکتا ہے۔ منگل کو کابل میں امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں افغانستان میں مظاہروں کی خبریں ملی ہیں، اور ایک متوازی حکومت کے سامنے آنے والی آرا پر انہیں شدید تشویش ہے۔ کسی بھی ماورائے قانون طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کا اقدام افغانستان کو امریکہ اور بین الاقوامی برادری کی معاشی اور سلامتی سے متعلق حمایت سے محروم کر دے گا۔ ادھر افغانستان کے مشرق میں منگل کو ایک خودکش بم حملے میں نیٹو افواج کے کم از کم 4 اہلکاروں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مشرقی صوبے پروان کے ایک سینئر پولیس افسر ضیاء الرحمان سید خیلی کے مطابق حملے میں 10 افغان شہری جبکہ 2 افغان پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے. افغان پولیس کے مطابق بین الاقوامی اتحادی افواج ایساف اور افغان فورسز کی ایک ٹیم کے قریب سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے دھماکہ کیا. تاہم بین الاقوامی اتحادی افواج ایساف نے اپنے ایک الگ بیان میں کہا کہ اس کے 4 اہلکار ایک حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. ادھر پراگ میں چیک جنرل اسٹاف کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والے 4 فوجی چیک ریپبلک کے شہری تھے جبکہ ان زخمیوں میں بھی چیک شہری شامل ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اپنے دادا کی 20ویں برسی کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں لڑکھڑا کر چلتے نظر آئے. سرکاری ٹیلی ویژن پر تقریب کی براہ راست فوٹیج دکھائی گئی جس میں لوگوں کی تالیوں کے درمیان مسٹر کم جونگ تیزی سے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اور عدم توازن کے ساتھ اسٹیج پر نظر آئے. ملک کے بانی کم ایل سنگ کی برسی کی یہ تقریب پیونگ یانگ کے ہال میں ہوئی. مسٹر کم جونگ ان کی اس بظاہر چوٹ سے متعلق کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. ماضی میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ شمالی کوریا کا لیڈر ایسے نظر آیا ہو. کم جونگ ان نے اس تقریب میں خطاب نہیں کیا بلکہ ملک کے رسمی سربراہ مملکت کم یونگ نم کے نے اپنی تقریر میں مسٹر کم جونگ ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں انسانی تاریخ کا ایک بڑا لیڈر قرار دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
پروگرام ہیلتھ کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وائٹامن ڈی اور اس کے فوائد. جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے جسے سنشائن وائٹامن بھی کہا جاتا ہے ان میں ہائی بلڈ پریشر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ وائٹامن ڈی لینے سے ہائی بلڈ پریشر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جو دل کے عارضے اور ذیابیطس کا سبب بنتے ہیں. یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا سے منسلک ماہر غذائیات ایلینا اوپرنن کی نگرانی میں 1.5 لاکھ یورپینز پر ریسرچ کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سی جینز میں وائٹامن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. وہ کہہ رہی تھی ایک بہت ہی اہم تحقیق ہے کیونکہ اس طرح سے وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہونے سے ہم ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے خطرے سے بچ جاتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہونے سے دل کے عارضے اور ڈائبٹیز ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس پر کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو قوت مدافعت نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے ایک خطرناک بیماری ملٹیپل اسکلیروسس ہے یعنی اعصابی کمزوری، اور دوسری کمزوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. وائٹامن ڈی کونسل کے مطابق جو لوگ غذا بخش کھانے نہیں کھاتے، جن میں سیاہ فام لوگ اور جو لوگ زیادہ وقت گھر کے اندر رہ کر گزارتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ اور حاملہ خواتین، اور وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہو، ان میں ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہیپرنن کہتی ہیں کہ وائٹامن ڈی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ بہت مہنگا پڑتا ہے اور یہ ٹیسٹ عام طور سے کروایا بھی نہیں جاتا.
We can be pretty confident that we don't have severe problems with vitamin D deficiency.
ہیپرنن کہتی ہیں کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کو وائٹامن ڈی مناسب مقدار میں مل رہی ہے، زیادہ تر وقت باہر گزارنا چاہیے. اس طرح سے آپ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے جو وائٹامن ڈی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ سامن مچھلی، مشروم، کوڈ لیور آئل، سارڈینز، ٹونا اور دودھ، چیز، دہی اور انڈوں میں وائٹامن ڈی پائی جاتی ہے. ہیپرنن کہتی ہیں کہ اگر ہر روز 400 سے 1,000 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس طرح سے آپ ہائپر ٹینشن سے بچ سکتے ہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
11 ستمبر سن 2012 کی رات کو دہشت گرد گروہ انصار الشریعہ کے اراکین نے لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی حکومت کی 2 تنصیبات پر حملہ کیا. مشین گنوں، آر پی جی اور مارٹر گولوں کی مدد سے جنگجوؤں نے امریکی اسپیشل مشن کے کمپاؤنڈ اور ایک قریبی عمارت کو نشانہ بنایا. حملے میں امریکی سفیر سمیت 4 امریکی ہلاک، جبکہ 2 امریکی شہری اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے لیبیا کے 3 گارڈز زخمی ہو گئے. دونوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھیں. حملے کے ذمہ داروں کو پکڑوانے میں مدد پر انعام کا اعلان کیا گیا اور سرگرمی سے ان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 15 جون کو امریکی فوجی اہلکاروں نے اس حملے کے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ بن غازی میں انصار الشریعہ کے سینئر رہنما احمد ابو خطالہ پر قتل اور دیگر جرائم کی فرد جرم عائد کی گئی اور اسے مقدمہ چلانے کے لیے امریکہ لایا گیا۔ حملے میں ملوث دیگر افراد اب تک مفرور ہیں اور امریکہ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ دہشت گرد گروہ انصار الشریعہ لیبیا میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کے زوال کے بعد خطے میں ہونے والے کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے، جن میں شہریوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور مشرقی لیبیا میں سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنا کر قتل کے واقعات شامل ہیں۔ اس گروہ کے اراکین لیبیا میں امریکی مفادات کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں اور اس گروہ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت بن غازی حملوں کے ذمہ دار افراد کی گرفتاری یا انہیں سزا دلوانے میں کسی بھی قسم کی مدد یا اطلاع دینے والے کو $1 کروڑ انعام کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر ضروری ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو ایک سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے مدد دینے کو بھی تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہو تو قریب ترین امریکی سفارت خانے کے علاقائی سیکیورٹی آفس سے رابطہ قائم کریں یا www.rewardsforjustice.net کی ٹپ لائن پر اطلاع دیں یا پھر info@rewardsforjustice.net کے ای میل ایڈریس پر رجوع کریں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
السلام علیکم پاکستان۔
The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
السلام علیکم پاکستان۔
آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان۔
آسکر ایوارڈ جیتنے والی ہالی ووڈ کی فلم گریویٹی میں وضاحت سے اس بات کی عکاسی کی گئی ہے کہ خلائی ملبہ مہلک ہو سکتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ اس وقت خلائی ملبے کے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور ان میں سے 20,000 سے زائد ایک سیب سے زیادہ حجم رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ٹکڑے 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی میں خلائی ملبے کے امور سے متعلق دفتر کے نائب سربراہ ہالگر کریک کا کہنا ہے کہ اگر ایک چیری کے برابر سائز کا دھاتی ٹکڑا بھی کسی دوسرے ٹکڑے سے ٹکرائے تو اس کے اثرات بھیانک ہوں گے۔ ہالگر کہتے ہیں، اس رفتار پر دونوں ٹکڑے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ اس ٹکڑے کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور ماحول کے لیے بھی، کیونکہ اس طرح ہم ٹکڑوں کی تعداد کو بڑھائیں گے جو مستقبل میں پھر اس حادثے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سائنسدان خلائی ملبے کے راستے کی نگرانی کر رہے ہیں اور کسی ٹکراؤ سے بچاؤ کے لیے سیارچوں اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تاہم ہالگر کریک کا کہنا ہے کہ مدار میں گردش کرتے ان ٹکڑوں کی نگرانی کرنے کے لیے بہت طاقتور سینسرز کی ضرورت ہے۔ ہالگر کہتے ہیں،
The US Space Strategic Command is in possession of such sensors. It's a relict of the Cold War.
امریکی خلائی اسٹریٹجک کمانڈ کے پاس یہ سینسرز موجود ہیں جو نزدیک آنے والے میزائلوں کا پتہ لگاتے تھے، اور یہ سب زمین پر موجود ریڈاروں اور ٹیلیسکوپوں کے بین الاقوامی سطح پر پھیلے جال کے ذریعے کیا جاتا ہے جو مسلسل خلا کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی وقت کمیونیکیشن کی کمی کے باعث جی پی ایس یا سائنسی سیارچے کے ممکنہ طور پر ٹکرانے سے تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے سائنسدان اب خطرناک ملبے کو ہٹانے کے آپشنوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہالگر کہتے ہیں،
That means planning a mission that goes there, approaches, rendezvous and captures the object.
اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے مشن کی منصوبہ بندی کرنا جو وہاں جائے، رسائی حاصل کرے، ان ٹکڑوں کو پکڑے اور اس کے بعد پورے کنٹرول میں رہتے ہوئے مدار میں حرکت کرے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ بہت سے ڈیزائن زیر غور ہیں، ان میں سے ایک ڈیزائن ایک ایسے سیٹلائٹ کا ہے جو مدار میں پہنچ کر متحرک ذرات کو ایک شعاع کی شکل میں پھینکے، جس سے ان ٹکڑوں کی رفتار میں بتدریج کمی واقع ہو اور پھر انہیں فضا میں لے کر آئے جہاں وہ جل جائیں۔ چھوٹے ٹکڑوں کو زمین سے لیزر کے ذریعے ہدف بنایا جا سکتا ہے، جبکہ بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے خصوصی روبوٹک سیارچوں کے ذریعے نیچے لایا جا سکتا ہے۔ گو کے ایسے منصوبے پر کم از کم $200 ملین تک خرچ آ سکتا ہے۔ تاہم ہالگر کریگ کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کو جلد سے جلد شروع کرنا چاہیے تاکہ بڑے ٹکڑوں کے ٹکراؤ سے بچا جا سکے، جس کے نتیجے میں مزید ہزاروں ٹکڑے مدار میں گردش کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ 20ویں صدی کے وسط میں امریکہ کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ سڑکوں کے کنارے تعمیر کیے گئے چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر اور عجائب خانے ہوا کرتے تھے۔ انہیں ہائی ویز پر اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ جب لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دور کے مقامات کی سیر کے لیے نکلیں تو راستے میں ان تفریحی مقامات کا بھی دورہ کریں۔ ان میں سے زیادہ تر دلکش مناظر اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ورجینیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اب بھی بہت سے سیاح جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈائناسور لینڈ، جو کہ واشنگٹن سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر درجنوں چھوٹے اور بڑے ڈائناسور استادہ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہاں سچ مچ کے ڈائناسور آباد ہیں؟ نہیں، یہ ڈائناسور لینڈ اصل میں ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پر جا بجا ڈائناسور کے مختلف 50 مجسمے رکھے گئے ہیں۔ ہر ڈائناسور لکڑی کے ایک فریم پر بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لوہے کی تار اور فائبر گلاس ہے، اور انہیں مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ ڈائناسور لینڈ 51 برس قبل تعمیر کیا گیا۔ پہلے پہل یہاں پر گفٹ شاپ تعمیر کی گئی جس کے مالک جوزف گریسی تھے۔ انہوں نے ہاتھی نما جانور کا ایک بہت بڑا مجسمہ اپنی شاپ کے باہر نصب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاپ کے ساتھ ڈائناسور کے مجسمے بھی نصب کیے اور اسے ڈائناسور لینڈ کا نام دیا گیا۔ جب گریسی 1987 میں انتقال کر گئے تو ان کی بیٹی یوان لائٹ اور ان کے خاندان والوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔
All of us have been really involved with this and my kids worked here, my grandkids work here.
ہم سب یہاں کام کرتے ہیں، میرے بچے، میرے پوتا پوتی یہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے پوتے یوان لائٹ، جو یہیں بڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔
We try to keep the old Americana feel around here. We're not meant to be a museum. We're meant to be a roadside attraction.
ہم چاہتے ہیں کہ پرانے امریکہ کا احساس یہاں موجود رہے۔ یہ میوزیم نہیں ہے، یہ سڑک کنارے ایک تفریحی مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رک کر لطف اندوز ہوں۔
Megalosaurus was 10 to 12 feet tall.
حال ہی میں اس پارک میں ڈائناسور کے نئے مجسمے شامل کیے گئے ہیں جو حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر بچے اور بڑے دونوں بڑے شوق سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچپن میں یہاں آتے رہے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی یہاں لا رہے ہیں۔ یہاں کی گفٹ شاپ کو حال ہی میں امریکہ میں تحفے تحائف خریدنے کے 10 بہترین مقامات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے متعدد چھوٹے چھوٹے سووینئرز رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی۔ ڈائناسور لینڈ میں آنے والے سیاحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کوازی سمتھ۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام آج کے موضوع پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ندیم یعقوب۔ لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن۔